بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. رسول الله صلى الله عليه وسلم اپنی امت کو خوشخبری دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے 99 نام ہیں، من احصاها دخل الجنہ، جو ان 99 ناموں کو یاد کر لے وہ اللہ کی جنت کے اندر داخل ہو جاتا ہے. احصا کر لے ان 99 ناموں کا، اس کے معنی کہ سب سے پہلے اللہ کے ناموں کو یاد کرے، پھر اللہ عز و جل کے ان اسماء کا معانی اور مطالب مفہوم کو اپنے دل میں اتارے، پھر اس کا ورد کرے، اس کا ذکر کرے، اور چوتھی بات اس کے تقاضوں کے مطابق ڈٹ جائے، وہ اللہ کی جنت میں داخل ہوگا. یہ تمام عبادات، اسلام کی جتنی عبادات ہیں، اللہ کے ذکر کرنا، اللہ کے ناموں کو یاد کرنا، اللہ کے ناموں کو پکارنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکات دینا، طاقت کرنا، جہاد کرنا، یہ تمام عبادات اللہ کے بندوں کو ایک دعوت فکر دیتی ہیں. اور ان تمام عبادات کا محور صرف ایک نقطہ ہے، اور وہ اللہ کی توحید ہے. اسلام کی جتنی عبادات ہیں، یہ ساری عبادات انسان کو توحید کا فہم اور توحید کی فکر دیتی ہے. آپ ایک عبادت جو دن میں 5 مرتبہ کرتے ہیں، نماز، اس پہ غور کر لیں. اور اس سے پہلے اس نقطے کو سمجھیے کہ یہ تمام عبادات ہمیں دعوت توحید دیتی ہیں، اور یہ امت اسی دعوت سے اتنی ہی دور ہے. کیا وجہ ہے؟ ہر عبادت کا نچوڑ اللہ کی وحدانیت ہے، لیکن ہم اللہ کی وحدانیت کے فہم سے اتنے دور ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے عبادت کو سمجھنا، عبادت کے مفہوم کو جاننا، اور عبادت جو ہمیں درس دیتی ہے اس پر غور کرنا چھوڑ دیا. عادت پڑی ہوئی ہے، عادت کے طور پہ سارے کام کر لیتے ہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، حج بھی کر لیتے ہیں. یہ عبادات جو ہمیں درس دیتی ہے اس کی طرف ہماری نگاہ نہیں جاتی. آئیے ذرا نماز ہی کی طرف. نماز کے بلاوے سے پہلے اللہ نے اذان کرنے کا اس امت کو بتایا. یہ اذان کیا ہے؟ اول اور آخر اللہ کی توحید کا اعلان، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ. ابتدا ہو رہی ہے اللہ کی کبریائی سے، اللہ کی بڑائی سے، اور فوراً دوسرا جملہ اللہ کہلواتا ہے لا الہ الا اللہ. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ اس دھرتی پر جس کی عبادت کی جائے سچی ذات، ایک اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. نماز میں انسان آ کر اللہ عز و جل کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے، کیفیت ہاتھوں کو اٹھا کر کیا بنتی ہے؟ اللہ، اب اس وجود پر تیرا آدر، تیرا حکم چلے گا، میں نے اپنے ہاتھوں کو کھڑا کر دیا. قیام کرتا ہے اللہ کے لیے، رکوع کرتا ہے اللہ کے لیے، سجدہ کرتا ہے اللہ کے لیے. اب بظاہر تو نماز 5-7 منٹ کا ایک عمل ہے، لیکن یہ نماز آپ کو اور مجھے کیا سمجھا رہی ہے؟ کہ اے اللہ کے سامنے قیام کرنے والے, اس طرح کا قیام اکیلی کسی اور ہستی کے لیے نہیں ہو سکتا. اے اللہ کے سامنے رکوع کرنے والے, اب کتنی بڑی قبر نظر آ جائے, کتنا بڑا علم نظر آ جائے, کتنا بڑا جھنڈا نظر آ جائے, کتنا بڑا حسین کا گھوڑا باہر نکل آئے, اب اس کے سامنے رکوع نہیں ہو سکتا, کیونکہ رکوع تو نے اللہ کے سامنے کر لیا. سجدہ اسی نماز کا ایک رکن ہے, اور یہ سجدہ دعوت فکر دیتا ہے, یہ دعوت توحید سمجھاتا ہے کہ اپنی پیشانی کو خاک میں رگڑنے والے, تو نے اللہ کے لیے سجدہ کیا ہے, اب اس سجدے پر قائم رہنا, اس کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی پیشانی کو کسی اور کے سامنے زمین پہ نہ دھرنا. یہ نماز دعوت توحید دیتی ہے, یہ روزہ دعوت توحید دیتا ہے کہ خالص عمل ایک اللہ کے لیے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصوم لی, اللہ مالک کا اعلان, الصوم لی, یہ روزہ میرے لیے ہے, اس کی جزا میں نے دینی ہے. یہ قربانی خون کا بہانا, جانوروں کو ذبح کرنا, درس دیتا ہے کہ تو نے اللہ کے نام پر ذبح کیا ہے, اب غیر کے نام پر ذبح نہ کرنا. ایک ایک عبادت کو لے لیجئے, ایک ایک عبادت کی تہ میں اتر جائیے, ہر عبادت دعوت توحید کا نچوڑ ہے. آئیے حج کی دعوت, حج کی عبادت, حج کا پورا پروگرام, پورا حج اور حج کے طریقہ, حج کے مراسک اللہ کے بندوں کو عقیدہ توحید سمجھاتے ہیں. لیکن افسوس, یہ امت جیسے نماز پڑھ کر نماز کے مفہوم کو, نماز کے مقاصد کو, نماز کے دورے کو بھول گئی ہے. یہ امت روزے رکھ کر روزے کے مقاصد کو بھول گئی ہے, جہاد کر کے جہاد کے مقصد کو بھول گئی ہے. اسی طرح حج بھی کیا جاتا ہے, لیکن حج کا سبق ہمیں یاد نہیں رہتا. فلائٹیں واپس آ رہی ہیں حجاج کرام کی, 40-40 لاکھ کا مجمع اللہ کے گھر کے اندر آ کر بیت اللہ میں حج کرتا ہے, لیکن اس دھرتی سے جیسے شرک کی غلاظتوں میں لپٹا ہوا جاتا ہے حج کے بعد, ویسے ہی شرک کی حالت میں واپس آ جاتا ہے. آپ نے حج تو کر لیا, لیکن اس حج نے آپ کو کیا دیا, اس حج نے آپ کو کیا سمجھایا, یہ حج کی پوری عبادت کس چیز کی دعوت لے کر کھڑی ہے؟ آئیے ذرا غور کریں. حج کے لیے اللہ عز و جل نے خاص دن, خاص مہینے مخصوص کیے, اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے خاص دنوں کا اعلان ہے. اللہ اکبر, کیا معنی کہ اب اللہ کے گھر کو چھوڑ کر کسی اور ایسے مقام پر جہاں تم برکت کے لیے جاؤ نہیں سفر کیا جا سکتا. 3 مقام اللہ کے رسول نے اجازت دیے, بیت اللہ میں جاؤ, بیت المقدس میں جاؤ, محمد علیہ السلام کی محفل میں جاؤ. 3 جگہ پر ثواب کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے, اس کے علاوہ ثواب کی نیت رکھ کے کسی جگہ کی زیارت کرنا, سفر کرنا حرام ہے. ان کے دنوں کو مخصوص نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ حاجی حج کرنے گیا, حج سے واپس آیا, جس طرح حج کے مخصوص ایام ہے, اس نے حجیر کی قبل کی زیارت کے پورے مخصوص ایام کا اعلان کر رکھا ہے. حج نے آپ کو کیا سمجھایا, حج نے آپ کو کیا تربیت دی, حج نے آپ کو کیا دعوت دی؟ آپ بیت اللہ کے لیے نکلتے ہیں, آپ کے جسم پر مخصوص لباس ہے, بادشاہ ہو, امیر ہو, فقیر ہو, غریب ہو, اپنے کپڑوں کو اتار دیجئے, یہ رہتی پیتی سوٹ اتار دیجئے, 2 چادروں میں جسم کو لپیٹئے اللہ کے گھر کی طرف چلیے. یہ احرام کی چادریں آپ کو کیا بتا رہی ہیں؟ آپ کروڑ پتی ہیں, آپ ارب پتی ہیں, لیکن یہ 2 چادروں میں لپٹا ہوا فقیر اعلان کر رہا ہے کہ اصل داتا اللہ ہے, باقی سب اس کے در کے فقیر ہیں. انبیاء ہیں تو انہی 2 چادروں میں, اولیاء ہیں انہی 2 چادروں میں, اتقیاء ہے انہی 2 چادروں میں, غنی دینے والا وہ عرش پر ہے, باقی اس دھرتی میں سب اس اللہ کے فقیر ہیں. 2 چادریں پہن کر فقیر بن کے اس کے گھر کو جا رہے ہیں. ان 2 چادروں نے آپ کو کیا درس دیا؟ یہ 2 چادریں پہن کر آپ بیت اللہ کی زیارت کے لیے گئے اور پھر واپس آ کے جس طرح بیت اللہ کی زیارت کا مخصوص لباس ہے, آپ اسی طرح سبز چولا پہن کر, سبز کرتے پہن کر, سبز پگڑی پہن کر حجویری کی قبر پر زیارت کے لیے جائے, جیسے بیت اللہ کا مخصوص لباس تھا ویسے اپنے پیروں کی قبروں کے عرس کے لیے مخصوص لباس بنا لیا, کیا تیرے حج کا کیا فائدہ ہے؟ اس حج نے تیرے اندر توڑ پھوڑ نہیں کی، اس حج نے تجھے چیز نہیں کیا، اس حج نے تجھے توحید نہیں سمجھائی، کیونکہ تیرا حج ایسے ہے جیسے ابو جہل حج کیا کرتا تھا، اس کے بھی حجوں کی بڑی لمبی فہرست تھی، لیکن وہ حج اس کو توحید کی دعوت نہ دے سکے. برباد ہے وہ عبادت جس عبادت کے کرنے کے بعد انسان کو توحید کا فہم نہ آئے. دو مخصوص چادریں پہن کر بیت اللہ کی زیارت، پھر سبز چولے پہن کر بڑے امام کے دربار کی زیارت. بیت اللہ کے لیے نکلتے ہیں تو محمد علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو سبق دیتے ہیں. کیا کہو؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. اور یہ کہتے مانتے ہوئے حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی ساتھی نہیں، تیرا کوئی ساتھی نہیں. تو نے لبیک اللہم لبیک نعرہ لگایا، لیکن واپس آ کر اذان سے پہلے کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیکا یا نور من نور اللہ، کہ محمد اللہ کا نور ہے، محمد اللہ کا ٹکڑا ہے، اس کے نور سے عرض ہوئے ہیں، تیرا حج برباد ہے، اس حج نے تجھے کچھ نہیں دیا، تو نے پیسوں کو ضائع کیا ہے. تو نے ان جملوں کو نہیں سمجھا کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں، نہ تیری صفات میں شریک ہے، نہ تیری ذات میں شریک ہے، نہ تیری عبادت میں شریک ہے. تو تنہا ہے، تو وحدہ ہے، تو اکیلا ہے، تو یکتا ہے. یہ جملے ہیں رب کے گھر کی زیارت کو جاتے ہوئے. لیکن جیسے ہم نے رب کی گھر کے لیے مخصوص ایام کے، اپنے پیروں کی قبروں کا حج کرنے کے لیے بھی مخصوص ایام ہیں، بیت اللہ کے لیے مخصوص لباس تھا، ہمارے پتوں کے لیے مخصوص لباس ہے، بیت اللہ کے لیے مخصوص تلبیہ تھا، ہماری پیری کے قبروں کے لیے بھی مخصوص تلبیہ ہے. بری بری سرکار بری، میری کھوٹی قسمت کر دے ہری، جھولے لال خوشی دے غم تال، داتا نے تیری مننی، داتا نے تیری فقیرنی، داتا نے تیری نوکرانی، میں غلام پرستن پاک تھا. اللہ کے گھر کے لیے مخصوص آوازہ ہے لبیک اللہم لبیک. پیروں کی قبروں کی زیارتوں کے لیے ہم نے مخصوص آوازیں گھر رکھے ہیں. آئے ہوں تیرے در پہ تو کچھ لے کر جاؤں گا. یہ حج تجھے کیا دے گا؟ تو نے اس حج سے کیا سمجھا ہے؟ تو نے اس حج سے کیا لگنا ہے؟ بیت اللہ کی زیارت کے لیے چلو. ایک میقات کا مقام آتا ہے جہاں پر جا کے اپنے نیت کرنی ہے، حج کے احکام میں داخل ہونا ہے. جس طرح میقات پر جا کر احرام باندھا جاتا ہے، ہمارے بابوں کی قبروں پر جا کر اس سے پہلے جوتیاں اتار لی جاتی ہیں. ننگے پاؤں جانا ہے، جوتی پہن کے بابا کی قبر پہ نہیں جانا. ایک ایک عمل جو بیت اللہ کے لیے تھا، جو اللہ کے لیے تھا، جو اللہ کی عبادت تھا، آج اس امت میں ہر وہ عمل جو اللہ کے لیے خالص تھا، اس نے پیروں اور فقیروں کو شامل کر رکھا ہے. یہ امت یہودیوں سے مارنا کھائے تو کس سے مار کھائے؟ یہ 40 لاکھ کا حج کا اجتماع، یہ لاکھ لاکھ روپے کا خرچہ، اگر آپ کو اس توحید کی سمجھ نہیں آئی تو یاد رکھنا، یاد رکھنا، ابو لہب نے بڑے حج کیے تھے، ابو جہل نے بڑے حج کیے تھے. میقات پر پہنچے، احرام باندھا، بیت اللہ میں داخل ہوئے، اب بیت اللہ کا طواف شروع کرنے لگے. یہ بیت اللہ کا طواف تجھے کیا بتا رہا ہے؟ اے رب کے گھر کے چکر لگانے والے، اپنی نیت کو خالص کر لے، اب کسی غیر کے در کے چکر نہ لگانا. بیت اللہ کے گرد گھومنے والے، بیت اللہ پر غلاف چڑھانے والے، بیت اللہ کو ہر کے غلاف سے غسل دینے والے، اگر تم نے بیت اللہ کو بھی ارکے گناہ سے غسل دیا، حجویری کے مقبرے کو بھی ارکے گناہ سے غسل دیا، تو تیرا یہ حج برباد ہے. اگر تم نے بیت اللہ پر غلاف چڑھایا اور ہر مہینے سبز چادر ڈھول پیٹتے ہوئے ناچتے ڈانس کرتے گانے گاتے ہوئے، اور داتا آئے ہیں تیرے در پہ کچھ لے کر جائیں گے آوازہ لگاتے ہوئے، تم نے بیت اللہ پر بھی غلاف چڑھایا، قبر پر بھی غلاف چڑھایا، حجویری کے در پہ بھی غلاف چڑھایا، تو پھر سمجھ لے یہ حج تجھے کچھ نہ دے سکا. اس حج کا تجھے کوئی فائدہ نہیں. حج کا فائدہ کس کو ہے؟ جو حج کی روح کو سمجھے, جو حج کے مقاصد کو سمجھے, جو حج میں چھپی ہوئی توحید کی دعوت کو سمجھے. بیت اللہ کے چکر لگتے ہیں, یہاں پیروں کی قبروں کا بھی طواف ہوتا ہے. بیت اللہ میں کھڑے ہو کر حجر اسود کو چوما جاتا ہے. میرے آقا محمد علیہ السلام نے فرمایا تھا, حجر اسود قیامت کے دن آئے گا, وَلَهُ عَيْنَان, دو آنکھوں کے ساتھ آئے گا. ہر اہل توحید کو تلاش کرے گا, جس نے ایمان کی حالت میں اس کو چوما ہوگا اس کی شفاعت کر کے اس کو جنت کی شفاعت کروا دے گا, رب اس کی شفاعت کو قبول کرے گا. لیکن حجر اسود کا چوما کیا سبق دیتا ہے؟ کہ تم نے حجر اسود کو چوما ہے, اس پتھر میں نفع نقصان نہیں ہے. عمر نے کہا تھا, جانتا ہوں تو پتھر ہے, نفع نہ نقصان. میں نے اپنے محمد کو نہ چوما ہوتا, تجھے زندگی بھر دیکھتا بھی نہ. میں تو اپنے نبی کی محبت میں چوم رہا ہوں, لیکن حجر اسود کو چومنے والے, یہ عبادت کا حصہ ہے. اگر تم نے حجر اسود کو بھی چوما, حجمیری کی قبر کو بھی چوما, تو تیرے حج کا کیا فائدہ ہے؟ تو نے تو عید کہاں سے سمجھی؟ ادھر بیت اللہ کے حجر اسود کو چوم کے آئے, ادھر بابوں کی قبروں کو چومے. تیرے دل سے شرک کی بیماری نہیں نکلی؟ تو ایک چھوڑ کر ہر سال بھی حج کرتا رہے تو جہنم کے دروازوں کو تیرے لیے بند تو ہی نہ کروا سکے گا. بیت اللہ کا طواف ہے, حجر اسود کو چومنا ہے. بیت اللہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان ملتظم ایک جگہ ہے, اس کو چمٹنا, وہاں کھڑے ہو کر رونا, اپنے گناہوں کا اقرار کروانا, اللہ سے معافی مانگنا, اللہ سے سلام کرنا, اللہ سے دعائیں مانگنا عبادت ہے. تو وہاں جا کر بھی چمٹ کر مانگتا ہے, اللہ کے سامنے گڑگڑاتا ہے, اور پھر بابوں کی قبر پر جالیوں والے کمرے میں آ کر انگلیاں پھنسا کر رو رو کر کہتا ہے, دے داتا دے داتا, دے گا تو جاؤں گا, وگرنہ نہیں جاؤں گا. ادھر تو نے اللہ سے مانگا, ادھر تو نے مرے ہوئے مردے سے مانگا, تیرا حج برباد ہو گیا کیونکہ تو نے اللہ کی عبادت میں اس بابے کو شریک کہوا لیا ہے. اور وہ اللہ کہتا ہے, پکارنا ہے تو اس اللہ کو پکارو, والذین تدعون من دونی, اس کو چھوڑ کر تم جس کو پکارتے ہو, وہ حجمیری ہو, اجمیری ہو, ولی ہو, علی ہو, پیر ہو, نبی ہو, بزرگ ہو, بڑا ہو, ان کی حیثیت اللہ کے مقابلے میں کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے, کھجور کی گٹھلی پہ جو دھاگا ہے, پوری کائنات والے مل کر بھی اس کے مالک بن سکتے. تو نے حج کیا ہے, اس حج سے سبق بھی لے. یہ ہر چیزیں کیا بتاتا ہے؟ ملتظم میں آ کر چمٹتا ہے, روتا ہے, معافی مانگتا ہے, اور پھر بابے کے دربار پر آ کر اس کی قبر پہ لیٹ کر اس کی قبر پہ سجدہ کر کے اس سے بھی رو رو کر معافی مانگتا ہے. تو ایسے ہی مشرک ہے جیسے ابو جہل مشرک تھا. یہ نمازیں, یہ روزے, یہ حج, یہ زکات بیکار ہے. بیت اللہ وہاں تبرک بھی ہے, زمزم کا پانی بھی ہے, اور میرے آقا محمد علیہ السلام نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, ما زمزم لما شورد لها, زمزم اتنا پیارا پانی ہے, زمزم پانی ہی نہیں خوراک بھی ہے. عائشہ فرماتی ہے, کئی کئی دن ہمارے گھر میں چولہا نہ جلتا, صحابہ پوچھتے گزارا کیسے کرتے, کہا زمزم پی لیتے, کھجورے کھا لیتے. زمزم میں رب نے پوری غذا رکھی ہے, یہ اتنا پیارا تبرک ہے. میرے آقا فرماتے ہیں, ما زمزم لما شورد لها, تم زمزم پیتے ہوئے رب سے جو مانگو گے اللہ تمہیں ضرور عطا کرے گا. بیت اللہ میں گئے, زمزم پیا, بوتلیں بھر بھر کے حاجی ایئرپورٹوں پر دیکھ لیجئے لا رہے ہوں گے تبرک. یہ تجھے کیا دعوت دیتا ہے کہ تو نے بیت اللہ سے زمزم پیا ہے, زمزم پیتے ہوئے دعا مانگی ہے, زمزم میں رب نے غذا اور شفا رکھی ہے, اور اگر تو بابے کی قبر پہ جا کے ارکے گلاب کو بھی اسی طرح بوتلے بھر بھر کے لاتا ہے. سرسوں کا تیل پڑا ہے, کان میں درد ہو بچے کے تو وہ تیل لا کے اس کے کان میں ڈالتے ہیں, بابے کی قبر کا نمک لا کے چٹاتے ہیں. تو اس کو بھی ایسے ہی متبرک سمجھتا ہے, تو سمجھتا ہے بابے کے نمک میں بھی شفا ہے, بابے کے تیل میں شفا ہے. کڑے پہنے ہوئے کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا, پوچھو یہ کڑے کیسے ہیں, مجھے بڑی امام کی قبر سے ملا تھا. یہ چھلا کیسا ہے, مجھے بواسیر کی میں حجویری کی قبر سے لے کر آیا ہوں. یہ کالا دھاگا کیسا ہے, مجھے بلڈ پریشر تھا, یہ میں بابا حجویری کی قبر سے لایا ہوں. تیرے بابے کے شلوں کے اندر اگر شفا ہے، تیرے بابے کے لمک میں شفا ہے، تو پھر سمجھ لے تو نے شہادت دینے والا اللہ کو نہیں سمجھا. تیرے اس حج کا کوئی فائدہ نہیں. تو حج میں آر اٹھتا ہے، صفا پر پہنچتا ہے، کھڑے ہو کر دعائیں مانگتا ہے، دوڑ لگتا ہے، مروا کی طرف آتا ہے، صفا اور مروا کی سعی کرتا ہے، صفا اور مروا میں اللہ کو یاد کرتا ہے، صفا اور مروا میں اللہ کی عبادت کرتا ہے. اور اسی طرح واپس آ کر اپنے بابے کی قبر سے لے کے بابے کے حجرے تک دوڑے لگاتا ہے، بابے کے حجرے سے لے کے قبر تک دوڑ لگاتا ہے. وہاں تو نے اللہ کو یاد کیا اور یہاں تو کہتا ہے علی مشکل کشا میری کشتی پار لگا دینا. وہاں تو نے اللہ کو یاد کیا اور خواجہ کی قبر سے لے کے خواجہ کے حجرے تک دوڑ لگا کر تو کہتا ہے خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ آ جا خواجہ میرے اندر سما جا، میرے غموں کو تو مجھ سے دور کر دا. پھر سمجھ لے تو نے اللہ کے عبادت میں، اللہ کو پکارنے میں، اللہ کے حج میں غیر اللہ کو شریک کیا ہے. تیرا یہ عمل برباد ہو گیا ہے، جہنم کے دروازے تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں. اگر چاہتے ہو یہ حج تمہیں کچھ دے، اگر چاہتے ہو محمد کی وہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم تم پر پوری اترے. میرے نبی نے فرمایا جس نے حج کیا، ایسا حج کیا کہ اللہ نے اس حج کو قبول کر لیا، وہ حج کر کے واپس لوٹتا ہے، وہ حج کر کے واپس میں نہیں آ رہا، بلکہ وہ ایسے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی باہر نکلا ہے، اس کے ذمے کوئی گناہ. لیکن یہ کون سا حاجی؟ ہر حاجی، ہر حاجی معصوم ہو کر آئے گا، ہر حاجی گناہ بچوا کے آئے گا. جس حاجی نے شرک سے توبہ کی، توحید کو سمجھا، وہ ایسے ہی آئے گا جیسے میرے نبی نے فرمایا تھا کہ حاجی جب حج کر لیتا ہے، اللہ اس کے حج کو قبول کر لیتا ہے، تو اس عمل کی اللہ کے ہاں صرف ایک جزا ہے، جو ہی یہ مرے اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے. مواحد حاجی کی یہ شان ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج پہ جا رہے، میرے نبی کے صحابہ بھی ساتھ ہیں. ایک صحابی اونٹنی کے اوپر سے گرتا ہے، اللہ اکبر، گردن ٹوٹ جاتی ہے، فوت ہو جاتا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں اس کو میرے پاس لے آؤ. اس حاجی کو جو کہہ رہا تھا لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، کوئی داتا نہیں، کوئی غوث اعظم نہیں، کوئی بری کرنے والا نہیں، کوئی عزتیں شفائیں دینے والا نہیں، بیماریاں ٹالنے والا نہیں، کوئی نور من نور اللہ نہیں، کوئی خروش کتب ابدال نہیں، یہ سب جھوٹے اور شیطانوں کے نام ہیں. ایک اللہ ہے جو اولاد دیتا ہے، رزق دیتا ہے، عزت دیتا ہے، شفا دیتا ہے، حکومت دیتا ہے، وہ ایک اللہ کی ذات ہے. یہ لبئی کا ترانہ گانے والا حاجی گرتا ہے، مر جاتا ہے، نبی کہتے ہیں میرے پاس لے آؤ، اس کے سر پہ کپڑا نہ ڈالنا، اس کو خوشبوئیں نہ لگانا، اس کو احرام کی چادروں میں دفن کرنا. سیاتی یوم القیامہ ملبیاً، جب قیامت کے دن ہوگا قبریں پھٹیں گی، لوگ باہر نکلیں گے، یہ بھی باہر نکلے گا، اس کی زبان پہ ترانہ ہوگا لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. اللہ مواحد بندہ حاضر ہے، ایمان رکھتا ہوں، عقیدہ رکھتا ہوں، تیری ذات و صفات و عبادت میں کوئی اور شریک نہیں. صفا و مروہ کی سعی کرنے والے، اگر تم نے صفا و مروہ کی سعی کی ہے تو باپوں کی قبروں پر دوڑے لگانی چھوڑ، باپوں کی قبروں پر دوڑے لگانی چھوڑ دے. 8 تاریخ کا سورج طلوع ہوتا ہے، تو مینا کی طرف جاتا ہے، مینا میں نمازیں پڑھتا ہے، پھر عرفہ کے اندر پہنچتا ہے، عرفہ میں کھڑے ہو کے دعائیں کرتا ہے. محمد علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ جہنم کے کڑوں میں سے جتنی گردنیں عرفے کے دن آزاد کرتا ہے، سال کے کسی دن میں اتنا آزاد نہیں کرتا. لیکن یہ عرفہ تجھے سبق کیا دے رہا ہے؟ یہ عرفہ تجھے دعوت کیا دیتا ہے؟ محمد علیہ السلام کی حدیث پہ غور کیجئے. اللہ کے نبی فرماتے افضل، سب سے پیاری ما قال، جو کہا گیا اس عرفے کی دھرتی پہ، سب سے پیارا ورد، سب سے پیارا ذکر، سب سے پیاری دعا میں نے بھی کہی، مجھ سے پہلے انبیاء نے بھی کہی. وہ کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ. عرفہ تجھے ایک دعوت دے کر، عرفہ ایک دعا سکھا کر، عرفہ ایک عقیدہ سمجھا کر تجھے پاکستان دیکھ رہا ہے. لا الہ الا اللہ. وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. میرے پیارے آقا فرماتے ہیں سب سے پیاری دعا ایسے کے دن میں نے بھی مانگی، میرے پچھلے گزرنے والے نبیوں نے بھی مانگی، وہ دعا کیا تھی لا الہ الا انت، اللہ تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ تیرے علاوہ کوئی غوث اعظم نہیں، اللہ تیرے علاوہ کوئی کشتیوں میں پھنسے ہوئے کو پار لگانے والا نہیں، اللہ تیرے علاوہ کوئی ایسا نہیں جو بیماریوں کو ٹال سکے، جو اولاد دے سکے، جو بوجھ گودوں کو ہری کر سکے. وحدہ تو کتنا ہے، دو ہے، تین ہے، چار ہے، ادھر دیکھوں تو ہی تو، ادھر دیکھوں تو ہی تو، جدھر دیکھوں تو ہی تو، مسجد میں تو، مندر میں تو، میخانے میں تو، مسجد مندر میخانے یہ سب تیرے ہیں، جانا کا شانے تو کتنا ہے، کیا مندر میں تو ہے، کیا سکھوں کے گردوارے میں تو ہے، کیا پیروں کی کوبر میں تو چھپا ہوا ہے، چاچڑ وانگ مدینہ جس سے کورت مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدن، باطن دے وچ اللہ، کیا تو پیروں کی شکلوں میں تو ہے، مندروں میں تو ہے. وحدہ محمد عرفہ کے اندر سرک دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وحدہ اس کے نور میں سے کوئی الگ نہیں ہوا، وہ کسی پیر کے اندر نہیں آیا، وہ کسی بابے کے اندر نہیں آیا، بابا اس جیسا نہیں ہو سکتا، وہ بابا جیسا نہیں ہو سکتا، وحدہ اکیلا ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، لا شریک لہو، اس کے آسمان کی پیدائش میں کوئی اس کا ساتھی نہیں، اس کی زمین کی تخلیق میں کوئی اس کا ساتھی نہیں، وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک لہو، لہ الملک، بادشاہت اسی کے اختیار میں ہے، جس کو چاہتا ہے چوتی الملک من تشاء، بادشاہ کے بعد دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وزارت عظمیٰ سے اٹھاتا ہے، اٹک کی جیل میں بند کروا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے. لیکن یہ حاجی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نہیں، مانسیرے کے اندر ایک پیر ہے جھنکا شاہ، بابا جھنکا شاہ، بلڈے والا پیر، اس کے پاس چلے جو نظیر بھی جاتی ہے، نواز شریف بھی جاتا ہے، جس کو ڈنڈے زیادہ مار دیتا ہے اس کو وزارت عظمیٰ مل جاتی ہے، جس کو تھوڑے مار دیتا ہے وہ اپوزیشن کا لیڈر بن جاتا ہے. اور یہ بابا بھی اتنا خبیث ہے، عام بندہ آئے لمبی ساری ڈانگ رکھی ہوئی ہے، نٹ رکھا ہوا وہ مارتا ہے، بے نظیر نواز شریف آئے تو چھوٹی سی چھڑی رکھی ہوئی ہے وہ مارتا ہے. اللہ کے رسول تجھے عرفے کے اندر دعوت دے رہے ہیں، تجھے عرفے کے اندر سبق سکھاتے ہیں، وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک، بادشاہت اللہ کی، حکومت اللہ کی، جس کو چاہتا ہے حکومتوں سے نوازتا ہے، بابے جھنکے شاہ کے ڈنڈوں سے نہ حکومتیں ملتی ہیں نہ عزتیں ملتی ہیں، ہاں جہنم کی سیٹ ضرور کنفرم ہو جاتی ہے. جو یہ سمجھتا ہے کہ پیروں کے تھوکوں سے، پیروں کی پھوکوں سے، پیروں کے ار کے غلام سے، پیروں کے منک سے، پیروں کے تیل سے، پیروں کے ڈنڈوں سے، پیروں کی بدلاؤ سے کچھ ہو جاتا ہے، تو پھر سمجھ لے اس نے اپنے حج کو برباد کر دیا ہے. وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، سب تعریفیں اس اللہ کی ہیں. وہ ہے کیسا، یحیی ویمیت، مارتا بھی وہ ہے، زندہ بھی وہ کرتا ہے، نہ اس کے علاوہ کوئی مار سکتا ہے، نہ اس کے علاوہ کوئی زندگی. یہ حاجی حج کر کے آیا لیکن کہتا کیا، پیر دی مریدنی کا باڑ مر گیا سی، بابا جی نے رات فرشتے نو ڈکیا، میری مریدنی کے بچے کی روح دے جا. اس نے کہا نہیں میں نہیں دیتا، بابا غوث اعظم نے تھیلا روحوں والا چینا سارا ہی الٹا کر دیا، جنہیں مرے سن سارے زندہ ہو گئے. تو پھر سمجھ لے یہ حج تجھے کچھ نہ دے گا، یا یہ مارتا بھی اللہ ہے، زندہ بھی اللہ کرتا ہے، بیاد الخیر، دنیا کی ہر بھلائی اگر کسی کے پاس ہے تو عرش والے رب کے پاس ہے، کسی بابے پیر فقیر کے پاس نہیں. یہ عرصے کا میدان تجھے سبق سکھاتا ہے، ایک دعوت توحید سکھاتا ہے، اور ایک محمد رسول اللہ کی محبت سکھاتا ہے، ایک محمد رسول اللہ کی اتباع سکھاتا ہے. کیسے؟ عرفے کے اندر سورج غروب ہو جاتا ہے، مغرب کا غروب ہوتے ہی کیا حکم ہے کہ مزدلفے کی طرف چلا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے افضل کام کیا ہے، آپ نے فرمایا سب سے افضل کام یہ ہے کہ جو ہی نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھ لی جائے. سب سے افضل کام نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا. لیکن عرصہ سبق دے رہا ہے, سورج غروب ہو چکا, مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا, لیکن آج عرفے میں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے آقا محمد نے نہیں پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت کا. آج عرفے کے میدان میں میرے نبی نے حج کرتے ہوئے مغرب کی نماز یہاں پہ نہیں پڑھی, مزدلفے کے اندر پڑھی. مزدلفے میں پہنچ کے حکم ہے مغرب اور عشاء پڑھ کے سو جاؤ. کوئی چاہے, میرے بابے نے 40 سال پوٹھا کھوچ لٹک کے چلا کٹیا سی تو میں بھی آج مزدلفے بھی رات کھڑے ہو کے عبادت کر لوں, میں بھی نفل پڑھ لوں, میں بھی طواف کر لوں, میں بھی کچھ ذکر اذکار کر لوں, کیا خیال ہے عبادت ہوگی؟ رات کو تو جاگنا عبادت ہے, تہجد کا پڑھنا عبادت ہے, لیکن آج مزدلفہ کی رات میں تہجد پڑھنا, رات کا جاگنا, تلاوت کرنا عبادت نہیں, آج سو جانا عبادت ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ جب محمد جاگ کر عبادت کرے تم بھی جاگ کر عبادت کرو, اور جب محمد سو جائے تم بھی سو جاؤ, کیونکہ محمد کا سونا عبادت ہے, تمہارا سونا بھی عبادت بن جائے گا. دین اسلام کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا. اگلا دن طلوع ہوتا ہے, آپ پھر آتے ہو, اپنے جانوروں کو اللہ کے لیے ذبح کرتے ہو, قربانی کرتے ہو. یہ قربانی آپ کو کیا سبق دیتی ہے؟ بکرے کو اللہ کے لیے ذبح کرنے والے, اونٹ کو اللہ کے لیے نہر کرنے والے, اپنی قربانی کا خون بہانے والے, حج کر رہا ہے, حج کرتے ہوئے اللہ کے لیے قربانی کر رہا ہے, یہ قربانی تجھے کیا سمجھاتی ہے کہ عبادت قربانی خاص اللہ کا حق ہے؟ اگر تم نے اللہ کے لیے بھی ایک بکرا قربان کیا اور فون کر کے پیچھے کہا مینوں بخار ہو گیا, داتا صاحب دی قبر سے بکرے دی نیاز دے آؤ, دعا کرو میرا بخار داتا لا دے, پھر ایسا شروع نہیں کہ جیسا ابو جہل مشرک تھا. یہ قربانی حق ہے ایک اللہ کا. اللہ کے لیے بھی جانور کو ذبح کرتا ہے, پیر کے لیے بھی جانور کو ذبح کرتا ہے, بابے کے لیے بھی جانور کو ذبح کرتا ہے, بزرگوں کے لیے بھی جانور کو ذبح کرتا ہے. تو اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو, پیروں کو, فقیروں کو, بابوں کو, درباروں کو, درختوں پتلوں کو شریک کرا رہا ہے. تیری ساری عبادتیں برباد ہو کر جہنم کا راستہ ہموار ہو چکا ہے. یہ قربانی کرتے ہوئے سبق یاد کرو, مگر نہ یاد کرو مشرکین مکہ بھی ایسی ہی قربانی کیا کرتے تھے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِلشُّرَكَائِنَا. وہ بھی اپنے بکرے لاتے, اونٹ لاتے, جانور لاتے, کہتے یہ بکرا اللہ کے لیے قربان, یہ بکرا حج کے لیے, یہ بکرا قربانی کے ذبح کرنے کے لیے, اور یہ بکرا شاہ کے دربار کے لیے, یہ بکرا نسوری شاہ کے لیے, یہ بکرا پشوری شاہ کے لیے, یہ بکرا پیر شاہ کے لیے, یہ بکرا پیر گھوڑے شاہ کے لیے, یہ بکرا گولڈے شریف کے لیے. جتنے بدماشی کے مرکز ہیں سارے شریف ہیں, ملتان شریف, لاہور شریف, پاک پتن شریف, مانسیرا شریف, گولڈا شریف, باقی سب بدماش. اور جتنے یہ شریف بدماش ہے اللہ کے رسول کے منبر پہ کھڑے ہو کے وجہ البصیرہ دلیل سے بات کرتا ہوں, اللہ کی قسم جتنے یہ درباروں کے مقام بدماش ہیں اتنا دھرتی پر کوئی مقام بدماش نہیں ہے. جتنا سیا درباروں کے اوپر, جتنی عبادت درباروں کے اوپر, جتنی چس درباروں کے اوپر, جتنی افیم درباروں کے اوپر, جتنے قتل کے ڈاکو چھپے ہوئے درباروں کے اوپر, جتنی غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے درباروں کے اوپر. کہیں پر عورتوں کی عزت لٹتی ہے اور درباروں پر رب کی توحید لٹتی ہے, درباروں پر اللہ کی توحید لٹتی ہے, اللہ کا قرآن لٹتا ہے, ایمان اڑتا ہے. وہاں غیر اللہ کے لیے سجدے بھی ہیں, وہاں غیر اللہ کے لیے طواف بھی ہے, وہاں غیر اللہ کے لیے نظر بھی ہے, وہاں غیر اللہ کے لیے رکوع بھی ہے, وہاں غیر اللہ کی پکار بھی ہے, وہاں غیر اللہ سے مانگا بھی جاتا ہے, وہاں غیر اللہ سے ڈرا بھی جاتا ہے, وہاں غیر اللہ کے سامنے جھکا بھی جاتا ہے. اور جتنی بدماشی اس دھرتی پہ شرک کرنے والوں کی ہے اور کسی کی اس حج کو یاد کریں. یہ حج آپ کو اور مجھے سبق کیا دیتا ہے؟ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس حال میں ملاقات کی توفیق دے. وہ سچا داتا, وہ سچا غوث اعظم, وہ سچا بری کرنے والا, وہ سچا لجپال, وہ سچا ان منتوں کا, ان فقیروں کا, ان محتاجوں اور قلاشوں کو غنی کرنے والا عرش والا رب ہمیں اس حال میں ملاقات کی توفیق دے. اللہ ہمارے دامن پر گناہ تو بہت ہیں, ہم بڑے پاپی ہیں, بڑے خطا کار ہیں, بڑے گناہ گار ہیں, لیکن اللہ ایک بات اس سے کہتے ہیں, مالک ہمارے گناہ ایک طرف, اس دامن میں سارے گناہ ہوں گے لیکن شرک والا گناہ نہیں ہے. ہم پاپی ضرور ہیں لیکن داتا تجھے کہتے ہیں, ہم گناہگار ضرور ہیں جھکتے تیرے ہی سامنے ہیں, ہم خطا کار ضرور ہیں مانگتے تجھ ہی سے ہیں. اسی توحید کا واسطہ اور وسیلہ دے کر کس سے دعا کرتے ہیں؟ اللہ ہمیں اس حال میں موت دینا کہ تو ہم سارا راضی ہو چکا ہو اور ہم تجھ سے راضی ہو چکے ہوں. ادھر ہماری روح نکلے, ادھر ہماری جنتوں کے دروازے کھول دیے جائیں. اللہ ہمیں اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے, اس کی چھاؤں کے نیچے, اپنے پیارے حبیب کے پڑوس کے اندر قیامت کے دن جنت الفردوس میں داخل فرمانا. اور تو یہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے مالک, یہ تیرے خزانے ہیں, تجھے کسی سے مانگ کر دینا نہیں پڑتا, تو خود اپنے خزانوں کا مالک ہے. مولا ہمیں اس حال میں موت دینا کہ ہم اپنی زندگی کے بہترین ایام تیری عبادت میں گزار رہے ہوں اور تو ہم سے راضی ہو چکا ہو. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. یہ حج آپ کو اور مجھے جو سبق دیتا ہے دوبارہ دہرا لیجئے, اپنے دلوں میں اتار لیجئے. ہر عبادت کو کرتے ہوئے اس عبادت کی روح کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا, اللہ کے نبی, فلاں بندہ نماز بھی پڑھتا ہے زنا بھی کرتا ہے, نماز بھی پڑھتا ہے چوری بھی کرتا ہے, نماز بھی پڑھتا ہے فلاں فلاں برائیاں بھی کرتا ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا, اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز اس کو بے حیائی سے روک دے گی. کیوں؟ یہ نماز کی خاصیت ہے, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز برائی سے بے حیائی سے بندے کو روک دیتی ہے اگر نماز کو سمجھ کے پڑھا جائے. اور اگر صرف عادت پوری کرنی ہے تو عادت کے طور پہ تو سب کچھ کرتے ہیں. اسی طرح یہ حج کی عبادت اگر آپ نے بطور عادت کرنی ہے تو ہر سال کر آؤ, اور اگر بطور عبادت ہے تو اس حج کی روح کو سمجھو. یہ حج آپ کو اور مجھے سبق کیا دیتا ہے؟ حج کرنے سے پہلے اپنے مالوں کو حلال کرنا ضروری ہے. یہ سبق دیتا ہے کہ ساری زندگی حلال کماؤ, حلال کھاؤ, حلال کھلاؤ. جس طرح بیت اللہ کا طواف ہے, کسی قبر کا, کسی درخت کا, کسی پیر کا, کسی بابے کا طواف نہیں ہو سکتا. بیت اللہ میں حجر اسود کو چوما جاتا ہے, کسی قبر کو چوما نہیں جا سکتا. حجر اسود کو چومنے کے بعد زمزم کا پانی پیا جاتا ہے, دعائیں مانگی جاتی ہیں, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ عمل ہے. کسی پیر کی قبر سے راکھ اٹھا کر کھانا, کسی پیر کی قبر سے تیل اٹھا کر لگانا, کسی پیر کی قبر سے نمک چاٹنا اور پھر شفا کی امیدیں رکھنا, یہ شرک اور بدعت کا عقیدہ ہے. یہ حج ہمیں اس سے روک رہا ہے. آپ قربانی کرتے ہو, حج ہمیں روکتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ خون بہانے والے, اب تو نے غیر اللہ کے لیے جانوروں کو ذبح نہیں کرنا, قربانی کر کے طواف کر کے تڑاہی کر کے آپ جا کر اپنے سر کو منڈوا دیتے ہو, یہ بھی ایک عبادت ہے. محمد علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور دو مرتبہ دعا کرتے ہیں ان کے لیے جو اپنے بالوں کو بالکل صاف کر دے, اور ایک مرتبہ دعا کرتے ہیں ان کے لیے جو بال کاٹتا ہے بالکل صاف نہیں کرتا. یہ بالوں کو صاف کروانا عبادت ہے. افسوس افسوس صد افسوس ان قبر کے پجاریوں پر, صد افسوس ان پیروں کے پجاریوں پر, وہ کوئی ایک عبادت بھی ایسی نہ چھوڑی جو خالص اللہ مالک کے لیے رہنے دی ہو. جہاں حج پہ جا کر بالوں کو صاف کروانا اللہ کی حج کی عبادت میں سے ایک عبادت تھی, وہی آج پیروں کے درباروں پر بھی جا کر نظر دوڑا لو, سارے سر کے اتنے نئے بال کٹے ہوئے اور ایک لمبی ساری لٹ چھوڑی ہوئی, ایک لمبی ساری چٹیا چھوڑی ہوئی. پوچھو یہ کیا ہے؟ یہ ہم نے اپنے بابے کے نام کی چھوڑی ہے, یہ ہم نے اپنے پیر کے نام کی چھوڑی ہے. اس حج کی دعوت کو اپنے سامنے رکھیے, عقیدہ توحید کو سمجھیے, محمد جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کو سمجھیے, زندگی کو ایسے گزاریے کہ ایک ایک عمل آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. یہ حدیث مل گئی کہ اللہ کے نبی نے عرصے میں مغرب عشاء نہیں پڑھی, مزدلفہ میں جا کر پڑھی, عرصہ کے اندر ظہر اور عصر کو اکٹھا ادا کیا. اب حدیث رسول آ گئی, آپ کا اور میرا ایمان کیا ہونا چاہیے؟ یہ حج آپ کو مجھے درس کیا دیتا ہے؟ حدیث رسول کے آنے کے بعد پوری کائنات بھی آپ کو روکتی ہے, آپ محمد کی بات کو نہ چھکوانا, پوری کائنات کو جوتی کی نوک پر رکھ کے ٹھکرا دینا, اور پھر تو آپ کا حج درست ہے. لیکن اگر حج کرنے کے باوجود حالت یہ ہے, حدیث سامنے آتی ہے, اجی مولانا بات تو ٹھیک ہے, اللہ کے رسول نے ہاتھ سینے پر باندھے, بات تو ٹھیک ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کرتے ہوئے رفع دین کی, رکوع میں جاتے ہوئے رفع دین کی, رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع دین کی, آمین جہری نمازوں میں بلند آواز سے کہا, پاؤں سے پاؤں ملائے, کپڑے اپنے ٹخنے سے اونچے رکھے, بات تو ٹھیک ہے لیکن میں حنفی ہوں, بات تو ٹھیک ہے میں وہابی ہوں, بات تو ٹھیک ہے حدیث رسول کا تو مجھے پتہ لگ گیا لیکن میں شافعی مالکی حنبلی ہوں, بات تو ٹھیک ہے میں جس فقہ کو مانتا ہوں, میں جس گروہ کے ساتھ ہوں, میں جس فرقے کے ساتھ ہوں, جس جگہ میں جمعہ پڑھتا ہوں, میرے جو مولوی صاحب ہیں وہ یوں کہتے ہیں, ان کا فتویٰ یوں ہے, ہمیں فقہ میں یوں آتا ہے. تو پھر میرے بھائی نے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو سمجھا ہی نہیں ہے. محمد جان رحمت کی محبت تو اتنی عجیب اللہ سوال چیز ہے, اتنی عجیب اور پیاری چیز ہے. میرے نبی کی محبت میں آ کر لوگ کیا کچھ کر جایا کرتے تھے. ایک بیٹا دوڑتا ہوا آتا ہے, رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کا بیٹا ہے لیکن خود مومن ہے, آپ منافقوں کا سردار ہے, اور آ کر درخواست کرتا ہے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ میرے باپ کی گستاخیوں کی وجہ سے, میرے باپ کے گناہوں کی وجہ سے اس کی گردن اتارنے کا فیصلہ کر چکے ہو, یہ آپ کو گالیاں دیتا ہے, یہ آپ کو ذلیل کہتا ہے, یہ آپ کو برا بھلا کہتا ہے, اگر آپ اپنے گستاخ کی گردن کٹوانا چاہتے ہو, میں درخواست یہ کرتا ہوں یہ خدمت میرے علاوہ کسی اور کے ذمے نہ لگانا. یہ ایمان تھا, یہ محبت تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, کہ باپ نے نبی کو ذلیل کہا, بیٹا تلوار کو ننگا کر کے مدینہ شریف کے دروازے پر کھڑا ہو گیا اور آواز لگا کر کہتا ہے آج سارے یہاں سے گزر سکتے ہیں, ذلیل کو میں نہیں گزرنے دوں گا. باپ آتا ہے تلوار کو اس کے سینے پر رکھ دیتا ہے, تو نے کہا تھا ذلیل مدینے میں نہیں رہ گیا, ذلیل تو ہے, اللہ بھی عزت والا ہے, محمد بھی عزت والے ہیں, مومن بھی عزت والے ہیں, تو ذلیل ہے. جب تک عزت والا تجھے پناہ نہیں لے گا میں تجھے مدینے میں آنے, حدیث رسول جب سمجھ آ جائے, نبی کا طریقہ سمجھ آ جائے, نبی کا چہرے کا طریقہ سمجھ آ جائے کہ نبی نے ساری عمر داڑھی نہیں کاٹی, نبی نے خط نہیں کروایا, نبی نے گال نہیں صاف کیے, نبی نے شیو نہیں کی, بلکہ حکم دیا میری اس سنت کو معاف کر دو, اس کو لٹکا دو. اب بیوی ناراض ہو, معاشرہ ناراض ہو, دوست ناراض ہو, کہو کہ سب کی ناراضگی قبول ہے. اگر قبول نہیں, نہ عرش والے کی ناراضگی قبول ہے, نہ مدینے والے کی ناراضگی قبول ہے. اگر یہ ایمان بنا لو تو پھر اللہ سے امید ہے, اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا. وہ ایک بات جو میں نے درمیان میں کہی تھی, شاید کسی کو بری لگے, میں چندہ لینے کے لیے تو کھڑا ہوتا نہیں، آپ کی اور اپنے ایمان کو ذرا توڑنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں کہ یہ دربار، یہ قبریں، یہ پکی قبریں جن پر عرس اور میلے اور لکی ایرانی سرکسیں ہوتی ہیں، بدماشی کے مرکز ہیں، بے حیائی کے مرکز ہیں، دنیا میں سب سے گندا مرکز ضلع کے اندر نہیں ہے، جتنے بڑے مرکز یہ ہے جہاں ایک اللہ کی توحید کو بلایا جاتا ہے، اپنے پاس سے نہیں کہتا۔ آئیے قرآن کو پڑھ لیجیے، ان الذین کفروا، تیسواں پارا ہے، خالق اعلان کرتا ہے، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، مشرک اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا، فی نار جہنم، یہ ہمیشہ کی جہنم میں ہوگا، خالدین فیہا۔ اب یہ ہیں کیسے، یہ کیسے لوگ ہیں؟ اولائکا، لفظی ترجمہ ہے، گھر جا کے پڑھ لینا، اولائکا یہ وہ لوگ ہیں، ہم یہی ہے وہ شر البریہ، اللہ کی پوری کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں یہ ساری مخلوقات میں سے سب سے گندے ہیں۔ قرآن، اولئک یا مشرک ہم شر البریہ، پوری کائنات کے ناپاک ترین اور گندے ترین لوگ ہیں۔ یارو، گٹر میں گندگی کے اندر رینگنے والا کیڑا کس کی مخلوق ہے؟ گندگی کھانے والا کیڑا کس کی مخلوق ہے؟ کھانے والا کیڑا کس کی مخلوق ہے؟ ایک اللہ کی، لیکن اللہ کو بھی پکارنے والا، یعنی مدد بھی کہنے والا، اللہ کے سامنے بھی جھکنے والا، درباروں پہ بھی جھکنے والا۔ مالک اپنے قرآن میں کہتا ہے یہ گٹر میں رینگنے والے کیڑوں سے بھی زیادہ گندے ہیں۔ اللہ ہمیں سچی توحید کا فہم عطا فرما دے، اللہ ہمیں اس توحید پہ رکھے جو توحید محمد جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ لوکیشن کے اندر بہترین کوٹھی ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، لیکن یاد کرنا یہ گھر تیرا نہیں، تیرے وارثوں کا ہے۔ تیرا گھر یہ زمین کا گڑھا، تیرا گھر یہ زمین کی قبر، اس کی بھی دو ہی کیفیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روضۃ من ریاض الجنہ، یہ قبر یا تو اللہ کے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا حفر من حفر النار، یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا۔ دلوں کی سختی کا علاج رب کے قرآن کی آیات کو سننا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سننا،